قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صلوات پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اجازت میں مولانا کی ماشاءاللہ اس پر محبت اور پر ولایت تقریر کے بعد اور میرے بہت سارے مراحل تقریر کو مولانا نے میرے لیے آسان کر دیا. بہت ساری گفتگو ایسی ہے کہ جو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شب عید غدیر ہماری روایات کے مطابق عید اللہ الاکبر اللہ کی سب سے بڑی عید عید غدیر. چند ایک جملے صرف بولوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں محفوظ رہیں. ہم عیدیں مناتے ہیں اور دین نے چاہا ہے کہ ہم خوشی منائیں, لہذا اللہ نے اعیاد کو جتنی بھی دی عیدیں ہیں ان کو مقرر ہی اس لیے کیا ہے کہ خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جس دین کو اللہ نے اکبر کہا, آئمہ نے جس کو عید اللہ الاکبر کہا, اس دین اس دن اگر ہم عید اکبر نہیں مناتے تو پھر نہ ہم نے خدا کی بات مانی, نہ رسول کی بات مانی, نہ آئمہ کی بات مانے. دیکھیے روایات کی روح سے, ابھی برادر علی دیپ بھی اشارہ کر رہے تھے, میں اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اس سے زیادہ شریعت ہمیں متوجہ نہیں کر سکتی. کسی دن پورے یعنی حتی رمضان المبارک کو شامل کر کے بھی کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن غدیر سے زیادہ صدقے دینے کا ثواب ہو. اطعام کا ثواب امام فرماتے ہیں کہ 100,000 انبیاء کو, 100,000 صدیقین کو اور 100,000 شہداء کو اگر تم کھانا کھلانا چاہتے ہو تو عید غدیر کے دن 1 مومن کو کھانا کھلا دو. اسی طرح سے امیر سے فرمایا, خود جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ عید غدیر کے دن کسی کو افطار کرانا 1 فعام. کسی نے اٹھ کر پوچھا مولا سے کہ مولا 1 فعام کتنا ہوتا ہے, تو مولا نے فرمایا 100,000 انبیاء, 100,000 صدیقین, 100,000 شہداء. 1 افطار کا ثواب 100,000 انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر ہے. اب اس قدر ثواب عید غدیر کے دن آپ کا منتظر ہے. اس دن صدقہ دینا, اس دن کسی مومن کو کھانا کھلانا, کسی روزے دار کو افطار کرانا, یہ سب منتظر ہے. لہذا جتنی خوشی منانی ہے غدیر پر منا لو. ایک غور کیجئے گا کبھی آپ, صرف ابھی غدیر نہیں ہے, آگے چل کے انشاءاللہ مباہلہ بھی منتظر ہے. مباہلے سے اگلا دن سورہ مبارکہ دہر کے نزول کا دن ہے. ایک ساتھ کئی عیدیں ہیں جن کو اللہ نے اس ماہ مبارک ذی الحجہ میں جمع کیا ہے, اور پھر اس سے متصل ہے ماہ محرم الحرام. خدا دیکھیے یہ ایک فطرت ہے انسان, جس قدر انسان خوش زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے روح کے اوپر لطافت کی کیفیت شدید ہوتی ہے. جتنی لطافت کی کیفیت شدید ہوتی ہے اتنا ہی انسان کے اوپر غم کی کیفیت شدید ہوتی ہے. اتنی اعیاد کا اس مہینے میں ہونا, شاید خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم حسین کو شدید طریقے سے روئیں, لیکن یہ کب روئیں گے؟ جب ہم غدیر کو شدید طریقے سے خوشی سے منائیں گے. جتنی خوشی سے تم غدیر مناؤ گے اتنی ہی غم کی کیفیت عاشور کے دن تمہارے لیے تیار ہو. ربط ہے تمہارا. بہرحال اب میں گفتگو میں اس طرف نہیں جاؤں گا, چونکہ آپ ماشاءاللہ بہت دیر ہو گئی مسلسل عبادت میں مصروف ہیں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. چند ایک باتیں گزارش کے عنوان سے, میرے بزرگ اور محترم مولانا بھی بیٹھے ہیں اور کافی دیر سے یقیناً منتظر ہیں, میں بہت ہی مختصر سی چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور گفتگو کو تمام کروں گا. آیہ الیوم اکملت لکم دینکم، تقریباً ہر شیعہ بچے کو زبانی یاد ہے، اور یہ افتخار ہے ہمارا کہ کم از کم ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے دین کس دن مکمل کیا. ہمارے بچے بچے کو پتہ ہے کہ دین اسلام، اور یہ دین اسلام کی ایسی سربلندی ہے، جناب موسیٰ کی تورات میں اللہ نے کہیں اکمال دین کی بات نہیں کی، حضرت داؤد کی زبور میں اللہ نے کہیں دین کے مکمل ہونے کا ذکر نہیں کیا، جناب عیسیٰ کی انجیل کو یہ افتخار حاصل نہیں ہے. صرف قرآن اور دین مبین اسلام کو یہ افتخار ہے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دین. دین کامل ہو گیا. دین کامل ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک کامل ہونے کا معنی وہ ہے جو میں اور آپ اردو میں کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں اللہ نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، اکملتو و اتممتو. میں نے دین کامل کیا ہے اور نعمتوں کو تمام کیا ہے. اب اگر آپ ترجمہ پڑھنا چاہیں گے تو تقریباً دونوں کا ترجمہ اردو میں یہ لکھا جاتا ہے، ہم نے دین کو بھی کامل کیا اور نعمتوں کو بھی کامل کیا. اس لیے کہ اردو کا کامل اور عربی کا کامل تھوڑا سا فرق رکھتا ہے. بزرگوار تشریف فرما ہے، یقیناً تائید کریں گے میری بات کے. علماء لغت یہ کہتے ہیں اتمام اور اکمال میں فرق ہے. تمامیت کہاں پر ہوتی ہے؟ کوئی شے تام کب ہوتی ہے؟ اردو میں جب آپ تام کا ترجمہ کریں گے تو تام کا ترجمہ اردو میں کہا جاتا ہے کمال، کامل ہونا. اردو میں مکمل ترجمہ کیا جاتا ہے تام کا، اور کامل کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ بھی مکمل کیا جاتا ہے. جب دونوں مکمل ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، تام جب کوئی چیز ہوتی ہے، تام اس وقت ہوتی ہے جب اس کے تمام اجزاء اس طریقے سے اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اپنے غیر کی محتاج نہ رہے. شے تام کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اجزاء اکٹھے اس طریقے سے ہو جائیں کہ وہ اپنے غیر کی محتاج نہ رہے. اور کامل کب ہوتی ہے؟ کامل یقیناً تام ہونے کے بعد ہوتی ہے. اگر تام نہ ہو کامل کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کامل کب ہوتی ہے؟ فرمایا تام ہونے کے بعد، جب چیز تام ہو جاتی ہے، اس کے سارے اجزاء اس طریقے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ غیر کی محتاج نہ رہے، اس کے بعد جب وہ شے اپنی خلقت کے ہدف کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کامل. یعنی کیا؟ شے مکمل، اب میں اردو میں بات کر رہا ہوں، اجزاء کے اعتبار سے مکمل ہو جائے اسے تام کہتے ہیں. لیکن کامل کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک اپنی خلقت کے ہدف کو حاصل نہ کر لے. میں دو مثالیں دوں گا آپ کو، ایک ذرا آسان سی مثال تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اور پھر آگے بڑھوں گا. مثال کیا؟ مثلا آپ نے گاڑی بنائی. اب گاڑی کے اجزاء جب تمام ہو جائیں گے تو گاڑی تام کہلائے گی. مثلا گاڑی کی باڈی، انجن، اس کے اندر سٹیرنگ، آپ نے ٹائر لگا دیے، اب اس کی بیٹری بھی ڈلی ہوئی ہے، پیٹرول بھی آپ نے ڈال دیا، گاڑی کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی اور چیز ہے جو گاڑی میں چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں چاہیے. یہ جو گاڑی ہے یہ تام ہو گئی ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے، اس وقت اردو کے اعتبار سے مکمل ہو گئی ہے، تام ہے. لیکن ابھی یہ کمال پر نہیں پہنچی. کمال پر کب پہنچے گی؟ مثلا میں آپ کو گاڑی دے دوں، سب کچھ مل جائے، اور آپ گاڑی لے کر اپنے گھر کے سامنے کھڑے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہوگا کوئی فائدہ؟ نہیں ہوگا فائدہ. کب ہوگا گاڑی کا فائدہ؟ جب یہ گاڑی آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا دے. گاڑی کس لیے بنائی تھی؟ گھر میں بیٹھنے کے لیے؟ گھر میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں بنائی تھی. گاڑی کس لیے بنائی گئی تھی؟ گاڑی بنائی اس لیے گئی تھی کہ آپ کو آپ کے ہدف تک لے جائے. اگر یہ گاڑی ہدف تک پہنچا دے گی تو کہلائے گی کامل. اگر راستے میں کھڑی ہو جائے راستے میں تو کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے تام ہے لیکن کامل نہیں ہے. کیوں؟ کب کامل ہوگی؟ جب آپ کو آپ کے ہدف پر لے جائے گی. اب جتنی جلدی اور جتنی آرام سے اور جتنی حفاظت کے ساتھ آپ کو منزل تک پہنچائے گی اتنی ہی کامل کہلائے گی، اتنی ہی کامل کہلائے گی. اب اگر اللہ اکمل کہہ رہا ہے کسی شے کو، اکمل سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے ہدف تک پہنچانے کے تمام انتظامات اس کے اندر موجود ہیں. تمام تمام موجود ہیں. میں ایک مثال سے اور دوں بات کو, چونکہ میں نے ایک بات وہاں سے قرآن کی مثال ہے وہاں سے گفتگو کروں گا اور ایک نتیجے تک پہنچاؤں گا. خدا نے انسان کی خلقتوں کا ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ نور میں اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو منی سے بنایا. منی پھر مسلسل سلسلے ہیں جو اللہ نے نطفے کو مضغہ, مضغے کو علقہ, ایک پورا سلسلہ ہے جو کہ اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ پھر ماں کے پیٹ کے اندر انسان تام الخلقہ ہو جاتا ہے. تام الخلقہ کیا ہے؟ انسان بن گیا. اب یہ تام الخلقہ انسان جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ بچہ جو پیدا ہوا اس بچے میں اجزاء کے اعتبار سے, اس بچے میں اور 90 سال کے بوڑھے میں اجزاء کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا؟ کیا بچے میں کوئی جز کم ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کم کوئی چیز بچے کے؟ مثلا گردے نہ ہو, پتی نہ ہو, پتا نہ ہو, تلی نہ ہو, کچھ ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تمام کے تمام اجزاء کو لے کر آیا ہوا ہوتا ہے. 90 سال کا بوڑھا بھی وہ تمام اجزاء رکھتا ہے. یہ دونوں تام الخلقہ ہوتے ہیں, دونوں تام الخلقہ ہیں. یہ تام الخلقہ پیدا ہو گیا, ہدف خلقت کیا ہے؟ کیا ہے ہدف خلقت؟ کیا دنیا میں پیدا ہو جانا ہدف خلقت ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی, میں نے جن اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. بس انسان تام الخلقہ پیدا ہو جائے یہ کمال نہیں ہے. یہ انسان کمال پر کب پہنچے گا؟ جب اپنی خلقت کے ہدف کو پورا کرے گا. اب خلقت کا ہدف کیا ہے؟ عبادت. جتنی اللہ کی عبادت کرے گا اتنا اپنے ہدف خلقت کو حاصل کرے گا. بس ایک دو جملے یہاں پر بولوں اسی بات سے متعلق اور پھر گفتگو کو آگے بڑھا کر ختم کر دوں. انسان کی خلقت کا ہدف اللہ نے اپنی عبادت رکھا ہے, مگر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ اللہ تو غنی علی العالمین ہے, اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادت کس کے کام آتی ہے؟ ہمارے کام آتی ہے. عبادت جو میری خلقت کا ہدف ہے کیسے حاصل ہوگا؟ دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اتنی عمر عطا کرے, اتنی طولانی عمر عطا کرے کہ میں بے تحاشا عبادت کروں, بے تحاشا ہزاروں سال اور ہزاروں سال عبادت میں صرف کر دوں. کوئی ہے ایسا جو کہ ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد یہ کہہ سکے کہ میں نے عبادت کے ہدف کو حاصل کر لیا, حق عبادت عطا کر دیا؟ نہیں. ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق عبادت عطا کیا ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ ہزاروں سال عبادت کر لی, ہزاروں سال کے بعد اگر کوئی غلطی کر دی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر ہزاروں سال کے بعد کوئی غلطی کر دی؟ بھائی ہمارے سامنے مثال موجود ہے, قرآن نے مثال دی. کس کی مثال دی؟ ایک ایسے جن کی مثال دی جس نے ہزاروں سال عبادت کی. فرمایا 6000 سال تو صرف زمین پر عبادت کی, کوئی چپا نہیں چھوڑا. خشکی پر عبادت کی, پانی پر عبادت کی, ہوا میں عبادت کی. اللہ نے کیا کیا؟ عبادتوں کے سلے میں اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان میں جگہ دی. جب آسمان میں پہنچا تو عبادتوں کی کثرت بڑھ گئی اور ہو گئی اتنی کی کہ فرشتے اس کی عبادتوں پر افتخار کرنے لگے. اللہ نے بھی درجہ بڑھا دیا, اسے کچھ فرشتوں کا سردار بنا دیا. سلسلہ آگے چلتا جا رہا تھا. اب یہ کون بتائے گا کہ یہ عبادت اپنے لیے کر رہا تھا یا پروردگار کے لیے کر رہا تھا؟ کون بتائے گا؟ پروردگار نے ایک چھوٹا سا امتحان لے لیا. ایک مٹی سے بشر بنا کر اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں یہ مٹی کا بندہ بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ. بس جیسے ہی یہ سننا تھا اندر چھپا ہوا کفر باہر آ گیا. باہر سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کون ہے یہ؟ ابلیس. جیسے ہی اللہ نے مٹی آدم کو اللہ نے مصلحتن بھی مٹی سے بنایا ہے. ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ دلوں میں چھپا ہوا نفاق ظاہر ہو جائے. چھوٹے سے امتحان میں ابلیس فیل ہو گیا. کیا ہوا؟ ہزاروں سال کی عبادت ضائع ہو گئی. بس یہ راستہ خطرناک ہے. اس میں انسان کا ممکن ہے ہزاروں سال کی عبادت ضائع ہو جائے. دوسرا کون سا راستہ ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ عبادت کی کثرت نہ ہو, لیکن عبادت کو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے، اور جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے اتنا ہی عبادت کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. تو اب ہو سکتا ہے کوئی جوان کھڑا ہو کر مجھ سے سوال کر لے کہ مولانا یہ بات آپ نے کہہ تو دی لیکن عبادت میں خلوص عبادت کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ ہے نا سوال بھائی، جب ہدف خلقت ہے عبادت تو عبادت کو کہیں تک تو پہنچنا چاہیے. عبادت کی کثرت جہاں تک نہ لے جا سکی خلوص کہاں تک لے کر جائے گا؟ تو میں اس کو جواب دوں گا، میں کہوں گا کہ اگر عبادت میں خلوص کے ذریعے سے عبادت کی معراج کو تلاش کرنا ہے تو ذرا جنگ خندق میں آ کر دیکھ لو، تمہیں پتہ لگے گا کہ عبادت تھی پلک جھپکنے کی. عبادت کتنی دیر کی تھی؟ پلک جھپکنے کی عبادت تھی، لیکن خلوص نے کیا کیا؟ خلوص نے اس عبادت کو وہاں پہنچا دیا جہاں پر کوئی اور نہیں، اللہ کا رسول گارنٹی دے رہا ہے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی پلک جھپکنے کی عبادت خلوص کی وجہ سے کہاں پہنچی ہے؟ ثقلین کی عبادت سے زیادہ افضل ہے.
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ تکبیر
یا علی،
نعرہ تکبیر
یا علی،
نعرہ محمد علی محمد تلال تصرف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لہذا خلوص کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ خلوص یہاں تک پہنچا سکتا ہے. بس یہ راستہ آسان ہے، انسان اپنے اندر خلوص پیدا کرے. خلوص پیدا کرے گا تو عبادت کا ہدف پیدا ہو جائے گا. اب یہ خلوص کہاں سے آئے گا؟ خلوص ایمان سے آئے گا. ایمان کہاں مستقر ہوتا ہے؟ انسان کی روح میں مستقر ہوتا ہے. روح انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ ایمان کی طرف. ایمان میں خلوص کہاں لے کر جاتا ہے؟ انسان کو اس کے ہدف خلقت کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے. اب بچہ اگر تام الخلقہ پیدا ہو گیا، تام الخلقہ پیدا ہو گیا لیکن بے روح ہو، کس کام کا؟ اگر اس کے اندر روح ہی نہ ہو کسی کام کا ہوگا؟ کسی بھی کام کا نہیں ہوگا. روح ہو بظاہر لیکن ایمان نہ ہو، ہوگا کسی کام کا؟ کسی کام کا نہیں ہوگا. بس انسان بنیادی چیز کیا ہے؟ روح. روح کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ خلوص. یہ تین مرحلے طے ہو گئے، ہدف خلقت حاصل ہو جائے گا. لیکن اب میں بچے کی ہی اسی مثال سے آگے بڑھ کر اپنی آیت کی جو گفتگو ہے اس کو تکمیل کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. میں نے عرض کیا اللہ نے اس آیت میں دونوں لفظوں کو استعمال کیا. اگر دین کے اجزاء میں سے کچھ باقی رہ گیا ہوتا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا الیوم اتممت لکم دینکم. توجہ کرے گا، اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا، تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہے، بعض نے کہا کہ بھائی کچھ احکام باقی رہ گئے تھے اس لیے اللہ نے کہا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک. یہی کہا نا، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ احکام رہ گئے تھے وہ پہنچانے کے لیے اللہ نے کہا اے رسول پہنچا دو، تمہارے پاس فوراً پہنچا دو، بلغ اے رسول پہنچا دو. اور جب رسول نے وہ احکام پہنچا دیے تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. اس کا مطلب تمہیں نہ ابھی عربی سمجھ میں آئی ہے نہ تم قرآن کے مزاج سے واقف ہو. پروردگار نے مصلحتاً اکملتو اور اتممتو دونوں لفظ قرآن کی آیت میں اتار کر، ایک ہی آیت میں دونوں لفظ اتار کے ہر اعتراض کرنے والے کے منہ کو بند کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہتا کہ یہ دونوں لفظ کبھی کبھار ایک دوسرے کے مترادف ہو سکتے ہیں، اتممتو کی جگہ پر اکملتو آ سکتا ہے، اکملتو کی جگہ پر اتممتو آ سکتا ہے، لیکن جہاں ایک ہی مقام پر یہ دونوں لفظ آ جائیں وہاں پر یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے مترادف استعمال نہیں ہو سکتے. یہ عربی فصاحت کے خلاف ہے کہ دو مختلف لفظ استعمال کیے جائیں جن کا ایک ہی معنی لیا جائے، یہ خلاف ہے عربی فصاحت اور بلاغت کے. اب اللہ نے اکملتو اور اتممتو دونوں لفظ استعمال کر کے یہ بتلایا کہ دیکھو نعمتوں کا کوئی جز باقی ہے، نعمتوں کا، میری تمام نعمتوں کا کوئی جز، کون سا جز ہے اب یہ نعمتوں کا؟ نعمتوں کا وہ جز ہے کہ جس کے بغیر نعمت کے اجزاء پورے ہی نہیں ہوتے. میری نعمت پوری نہیں ہوتی جب تک یہ جزو نعمت نہ آ جائے، یعنی اجزاء کے اعتبار سے نعمت اجزاء کے اعتبار سے پوری ہو رہی ہے. دین اجزاء کے اعتبار سے پورا ہو چکا ہے، دین تام الخلقہ ہو چکا ہے، اب دین کو کوئی اضافی احکام نہیں چاہیے، احکام بیان ہو چکے، دین کے تمام اجزاء بیان کر چکا ہے، تام الخلقہ ہو چکا ہے، اب اس تام الخلقہ میں اس کو اس کے ہدف تک پہنچانے کے لیے جس طرح سے بچے کو تام الخلقہ پیدا کر دیا لیکن یہ عبادت گزار بن سکے اس کے اندر روح ڈالنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بچہ تام الخلقہ رہے گا، روح نہ ہو مردہ کہلائے گا، اسی طرح سے دین تام الخلقہ ہو چکا تھا، اب اس دین کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے جو اس دین کو اس کے خلقت کے ہدف تک لے کر جائے۔ تو جس طرح سے انسان کے اندر روح اس کو اس کے خلقت کے ہدف کی طرف لے کر جاتی ہے، اسی طرح سے امامت اور ولایت دین کے اندر روح کی مانند ہے۔ پیغمبر نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اس دین کے تمام اجزاء کو کامل کر دیا، اتمام دین ہو چکا تھا، اکمال باقی تھا، اتمام ہو چکا تھا، اکمال باقی تھا۔ یہ جو پیغمبر ولایت کا اعلان کر رہے ہیں یہ ولایت کا اعلان نہیں ہے، گویا دین کے بدن میں روح پھونکی جا رہی ہے، دین کے بدن میں روح پھونکی جا رہی ہے۔ اس لیے جو بھی ولایت کا معتقد ہے، جس کے بھی اصول دین میں ولایت اور امامت موجود ہے، اس کا دین روح رکھتا ہے، زندہ ہے۔ جس کے پاس ولایت اور امامت کا تصور نہیں ہے، اجزاء پورے ہو بھی جائیں، بے روح ہے، مردہ ہے۔ اب آپ نے غور کیا، اللہ نے نعمتوں کے لیے لفظ اکمال استعمال نہیں کیا، نعمت کے لیے لفظ اکمال ابھی استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، اتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہیں نعمت میں اتمام کیا ہے، نعمت۔ اس ولایت کے اعلان سے اجزاء پورے ہو گئے ہیں، اجزاء پورے ہو گئے ہیں، یہ اجزاء پورے رہیں گے، لیکن نعمت کا اکمال کب ہوگا، وہ موقع کب آئے گا کہ جب دین کے ساتھ ساتھ نعمت بھی اپنے کمال پر پہنچ جائے۔ تو جو نعمت کے کمال کے منتظر ہیں وہ وہی ہیں جو امام زمانہ کے آمد کے منتظر ہیں۔ یہ امام کا ظہور صرف ظہور امام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کے اکمال کا نام ہے۔ مہدی صرف آئے گا نہیں، آنے کے بعد نعمتوں کو ان کے خلقت کے ہدف تک لے کر جائے گا۔ پھر وہ موقع ہوگا جب دین بھی کامل ہوگا اور نعمتیں بھی اپنے اکمال پر پہنچیں گی۔ لہذا جس جگہ پر، اور یہی وجہ ہے عزیزان من، تاریخ میں روح جہاں موجود ہو روح اپنا اثر دکھاتی ہے، روح زندگی کی علامت ہے نا، روح روح ہوتی ہے تو زندگی ہوتی ہے، روح زندگی کی علامت ہے، اور جہاں پر یہ قوت حیات موجود ہو وہاں اثر کیا ہوتا ہے، کبھی غور کیا آپ نے، روح کا اثر کیا ہے، قوت حیات کا اثر کیا ہے؟ قوت حیات کا اثر اگر دیکھنا ہے تو کبھی پودوں میں جا کر دیکھیں۔ پودوں میں کیا ہے، آپ بیج لیتے ہیں، یہ بیج جو بظاہر کوئی حیات کا اثر اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا، آپ جیسے ہی یہ بیج زمین کے اندر بوتے ہیں، چار عامل بیج آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بتا سکتی کہ بیج زندہ ہے یا مردہ، بتا سکتا ہے کوئی، ہے کوئی دنیا میں کوئی لیبورٹری ہے آپ کے پاس جو یہ بتا سکے کون سا بیج زندہ ہے کون سا مردہ؟ دنیا کی کوئی لیبورٹری نہیں بتا سکتی۔ کیا کرنا ہوگا، اگر بیج کی حیات کو معلوم کرنا ہے، چار عوامل کو جمع کرنا ہوگا، تھوڑی سی مٹی، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی ہوا، تھوڑی سی روشنی، یہ فراہم کر دیں، جو بیج زندہ ہوگا اس کے سینے سے ایک کونپل پھوٹے گی، کونپل پھوٹے گی، یہ کونپل پھوٹنے کے بعد کل درخت میں تبدیل ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا، حیات ہوتی ہے تو جس چیز میں حیات ہوتی ہے وہ پھلتی ہے، پھولتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی جہاں حیات ہوتی ہے۔ حیات کی قوت کا اندازہ کیسے لگائے، ایسے، آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں میں اگر سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پتھروں کے سینوں میں سے نازک نازک کونپلے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، انسان سوچتا ہے یہ اتنی نازک سی کونپل ہے، اتنے سخت پتھر کے سینے سے باہر کیسے آئی، سوچتا ہے نا انسان. کومپل اتنی نازک ہے, اس نے اتنے سخت پتھر کے سینے کو کیسے شگافتہ کر دیا. اسی کو تو قوت حیات کہتے ہیں. قوت حیات اگر موجود ہو پتھروں کے سینوں کو چار کر دیتی ہے, پتھروں کے سینے کو چاک کر دیتی ہے, لیکن اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے. حیات رہے گی, پھیلتا رہے گا, پھلتا رہے گا. ائمہ نے جب ہمارے پیغمبر نے کیا کیا, روح کو پھونک دیا, روح کو اب غدیر کے دن جس نے روح والا ایمان پیغمبر سے لے لیا, روح والا دین جس نے لے لیا, اب اس کے پاس زندہ مذہب ہے. تو جس کے پاس زندہ مذہب ہے اس کو پھیلنے اور پھلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. چار افراد کی ولایت کے اقرار سے جو شروع ہوا تھا آج 40 کروڑ سے زیادہ ہو چکا ہے. تو اب دنیا میں آ کر بتاؤ کوئی مکتب ایسا ہو جو 4 سے شروع ہو کر 40 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہو. تو جس میں حیات ہوگی وہی پھیلے گا, وہی پھولے گا, وہی باقی رہے گا. حیات بس میں اسے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, یقیناً وقت بہت ہو چکا. دعا کے ساتھ اس سارے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار وہ روز کے جس کو تو نے اپنی سب سے بڑی عید قرار دیا. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس روز کے صدقے میں اس روز کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق مولا کائنات اور ان کی ولایت کا تجھے واسطہ ہے. جتنے بھی مؤمنین جتنے بھی مسلمین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. اس عید کی برکت سے بار الہ جتنے ہمارے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما, بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجل عنایت فرما, ان کو دشمنوں سے رہائی اور نجات جلد از جلد عنایت فرما. اسی طرح سے پاکستان میں ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بحق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بار الہ مسلمین کے جتنے امور ہیں ان سب کی اصلاح فرما. بحق ولایت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, بار الہ ان سب کو نصرت اور کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار اور خصوصاً کشمیر کے جو ہمارے مؤمنین اس وقت جس مصیبت میں مبتلا ہیں بار الہ ان کی نصرت و کامیابی ان کو عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. استکباری استعماری قوتوں کو تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق حضرت امیر المؤمنین اور ان کی ولایت تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس دن کی صحیح معرفت عنایت فرما, اور اس دن کی معرفت کے ساتھ اس دن کو صحیح معنی میں عید اللہ اکبر کے طور پر منانے کی توفیق عنایت فرما. اس دن کی برکتوں کے صدقے میں بار الہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.